بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام تلاش میں ریحان احمد یوسفی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام تعلیم کے حوالے سے ہے، جس میں ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے طریقوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد خامدی صاحب۔ سوسائٹی کے تمام طبقات اور تمام جتنے بھی نظام تعلیم ہیں سب کو ضم کر کے 12 سال کی تعلیم سب کو ایک ہی ملنی چاہیے،
سب کو ایک ہی ملنی چاہیے، اور اس کے بنیادی مقاصد کیونکہ یکساں ہیں۔ دیکھیے، 12 سال کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن 12 سال تک مجھے آپ کو اس قابل تو کرنا چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں، اور اگر کوئی فیصلہ کریں تو آگے بڑھ سکیں، یعنی وہ بنیادیں آپ کو فراہم ہو جائیں۔ اسی طرح وہ دوسرا مسئلہ ہے، یعنی زبان کے مسئلے کو حل کیجئے نا۔ پہلے 12 سال کے لیے تو ہر حال میں آپ کو اس کو حل کرنا چاہیے۔
کیا جاوید صاحب، آپ کیا حل سجیسٹ کریں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ بالکل اصول کی بات پوچھیں تو انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم پائے۔
پرائمری ایجوکیشن،
پرائمری ایجوکیشن تو ہر حال میں مادری زبان میں ہونی چاہیے، لیکن جس وقت یہ صورتحال نہ ہو تو یہ بچے کے ساتھ آخری درجے کا ظلم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم پڑھ یہ لیتے ہیں کہ بچہ ایک وقت میں بہت سی زبانیں سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بچہ ایک وقت میں بہت سی زبانیں کیسے
سیکھتا ہے،
اس کے سیکھنے کا طریقہ،
ماحول سے سیکھتا ہے۔ یا تو اسے ماحول دیجیے،
یا تو اس کو 4 زبانوں کا ماحول دیجیے۔ اگر آپ یہ نہیں دے سکتے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو زبان اس کے گھر میں بولی جا رہی ہے، وہ اردو ہو سکتی ہے، وہ پنجابی ہو سکتی ہے، وہ سندھی ہو سکتی ہے، وہ بلوچی ہو سکتی ہے، جو زبان اس کے گھر میں بولی جا رہی ہے آپ ابتدائی تعلیم اسی میں دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ زبان کیا ہوتی ہے اور اس کے فرق کیا ہوتے ہیں، اور زبان میں ایک چیز کو کیسے دوسری زبان کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، اس کے شعور تک پہنچ جائے۔ یہ شعور عام طور پر پرائمری ایجوکیشن کے بعد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مصنوعی ذرائع سے زبان سکھاتے ہیں، وہ آپ 3 سکھا سکتے ہیں، 4 سکھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، اس میں بھی زبان سیکھتا ہے، لیکن وہ پھر زبان سکھانے کا طریقہ دوسرا ہوگا۔ اس وقت ہم جو شتر گربگی پیدا کر رہے ہیں وہ بدترین ظلم ہے ہماری اگلی نسلوں کے ساتھ، جو اس وقت ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی بچے کے والدین 2 لفظ انگریزی کے گھر میں نہیں بول سکتے اور بچہ ان کا انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سیدھی اردو میں 2 باتیں نہیں کر سکتے اور بچے کو آپ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فصیح و بلیغ اردو بولے، بلکہ تھوڑی عرصہ نہیں گزرتا کہ آپ اسے لٹریچر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ میر اور غالب سے بھی اس کو واقف ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل احمقانہ حرکتیں ہیں جو ہمارے یہاں کی جاتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، سخت لفظ بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگلی نسلوں کے ساتھ آخری درجے کا ظلم ہے جو ہم نے کیا ہے۔ تو اگر تو آپ نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ اس کے اندر لوگ بے تکلف اپنے ماحول میں 3-4 زبانیں سیکھ رہے ہیں تو سیکھ جائیں گے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ کو فطری طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ زبانیں ضرورت ہیں، عربی ہمارے مذہب تک پہنچنے کی زبان ہے، ہماری ضرورت ہے۔ انگریزی زبان دنیا سے رابطہ کرنے کی زبان ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اس طرح سائنسی علوم اس وقت زیادہ تر انگریزی زبان میں ہے، تو ہم اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے۔ اردو اسی طریقے سے ہماری قومی زبان ہے۔ سوال یہ ہے کب سکھانی ہے، یعنی یہ سب چیزیں آپ نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ ابتدا میں تو بچے کو علم کا صحیح ذوق دیجیے، اس کے اندر تجسس پیدا کیجیے، بنیادی اقدار سے اس کو واقف کیجیے، اس کو اس قابل بنائیے کہ وہ علوم کو سمجھنے اور تعلیم کیا چیز ہے اس سے واقف ہو جائے۔ جب وہ اس واقف ہو جائے اور اس سمجھ لے کہ زبان کیا ہوتی ہے، اس میں الفاظ کیسے بولے جاتے ہیں،
یعنی اس کے بعد
آپ کوئی عمر مقرر کر لیجئے، یعنی ایسی عمر سے جب بچہ حقیقت میں ایک زبان سے دوسری زبان کے فرق کو سمجھ سکتا ہو کہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اسے پھر مصنوعی طریقہ اس کو کہتا ہوں۔
مطلب یہ کہ وہ جو عام طور پر نئی زبان سیکھنے کے لیے اڈلٹس میں رائج ہوتا ہے، وہ طریقہ
آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اور وہی طریقہ جو اچھی زبان سکھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ
اس کی جیسا بھی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو سائنسی علوم پڑھنا چاہے اس کو انگریزی میں اسپیشلائزیشن سکھائی جائے، جو دینی علوم پڑھنا چاہے اسے عربی زبان کے اندر۔
تو بعد میں ہوگا،
بعد میں
کہ آپ کو 8ویں جماعت کے بعد یہ کرنا پڑے گا۔ 8ویں جماعت کے بعد آپ سائنس گروپ کو الگ کر دیتے ہیں، آپ دینیات گروپ کو الگ کر دیتے ہیں، اس کے لحاظ سے زبانوں کا بھی آپ انتخاب کریں گے۔ یعنی جس نے جس علم میں آگے بڑھنا ہے اس میں وہ زیادہ اس زبان میں مہارت پیدا کر لے گا، لیکن زبان سکھانے کا طریقہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا، اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا نکلا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ نہ اچھی انگریزی آئی، نہ اچھی اردو آئی، اپنی میراث سے بھی محروم ہوئے۔ آپ دیکھیے اس وقت آپ جو نسل پیدا کر رہے ہیں وہ کیا ہے، تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ یہ نہ اقبال سے واقف ہوں گے، نہ میر سے واقف ہوں گے، نہ غالب سے واقف ہوں گے، نہ فردوسی سے واقف ہوں گے، نہ یہ شاہنامے کو جانتے ہوں گے، نہ یہ آپ کی فارسی ٹریڈیشن سے واقف ہوں گے، نہ آپ کے عربی علوم سے واقف ہوں گے، کسی چیز سے واقف نہیں ہوں گے،
اور انگریزی سے بھی واقف
نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو صورتحال آپ پیدا کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو انگریزوں نے یہاں نظام بنایا تھا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ چھٹی جماعت سے وہ دوسری زبانیں سکھانا شروع کرتے تھے. آپ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, وہ آج کے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر زبانوں کا شعور رکھتے تھے.
جج صاحب, اس پہ میں آپ سے مزید کچھ گفتگو کروں گا, لیکن ناظرین اس وقت ہمیں لینا ہوا ایک مختصر سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. اس وقت ہمارے یہاں جو ایک بڑا نظام ہے مذہبی تعلیم کا, اس پہ کچھ گفتگو کر لی جائے, اس لیے کہ ہمارا ظاہر ہے کہ رمضان کے پس منظر میں مذہبی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم یہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی تعلیمی نظام ہے مذہب کا, وہ اصل میں فرقہ واریت پہ قائم ہے. تو مختلف مسالک ہیں, مختلف مکاتب فکر ہیں, اصل میں ان کے مدرسے ہیں, اسلامی مدرسہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس کا کیا سبب ہے؟
یہ اسلامی مدرسہ, اسلامی مسجد, یہ تو ہمیشہ ریاست بنائے گی. یعنی جب بھی آپ کسی گروہ سے کہیں گے کہ وہ تعلیمی ادارے قائم کرے, تو وہ تو لازماً اپنے گروہ ہی کو پیش نظر رکھ کر نظام بنائے گا. پہلی چیز تو اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ 12 سال کی تعلیم میں تو آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے. دینی تعلیم میں بھی جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بچے کے بارے میں اصل میں 5 سال کی عمر میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کا عالم بنے گا. یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ 12 سال کی ابتدائی تعلیم تو سب کو یکساں ملنی چاہیے. یہ بچہ بھی اسی کا مستحق ہے. یعنی 12 سال کی ابتدائی تعلیم کا یکساں نصاب, 12 سال کے بعد بچے کو حق حاصل ہے. یعنی 8ویں جماعت میں جس طریقے سے آپ سائنس گروپ لوگوں کو پیش کرتے ہیں, بالکل اسی طرح دینیات گروپ بنا دیجئے. یعنی اگر کوئی بچہ اس میں, لیکن وہ دینیات گروپ میں پڑھنے کے باوجود, سائنس گروپ میں پڑھنے کے باوجود, وہ آپ کے ہاں سوشل سائنسز کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اس قابل ہوتا ہے کہ آگے مزید اپنا انتخاب کر سکے, تو 12 سال کی یہ ابتدائی تعلیم تو آپ کی ایک تعلیم ہونی چاہیے. البتہ اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے, ایک آپ انتخاب کا حق دیتے ہیں, یعنی کسی حد تک معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کدھر جانا ہے, لیکن یہ انتخاب کا ایسا نہیں ہوتا کہ راستے بند کر دے. تو جب آپ FA FSC کر لیتے ہیں یا A level کر لیتے ہیں یا کم و بیش آپ 12 سال کی تعلیم کسی بھی نظام میں پا لیتے ہیں, اب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. دینی علوم کی درسگاہیں بھی اس کے بعد بننی چاہیے. یعنی 12 سال کی ابتدائی تعلیم پانے کے بعد لوگ آئیں, اب وہ دینی تعلیم کی درسگاہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں فرقہ بندیوں سے بالا تر لوگ پیدا ہوں, تو وہ تو ظاہر ہے کہ ریاست کو اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے قائم کرنے پڑیں گے. لیکن اگر لوگ قائم کریں گے, آپ انہیں روک نہیں سکتے, ان کو حق حاصل ہے. اگر کسی آدمی نے اپنے انتخاب سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دیوبندی نقطہ نظر کی تعلیم دین میں پائے گا, یا بریلوی نقطہ نظر کی تعلیم پائے گا, یا اہل حدیث نقطہ نظر کی تعلیم پائے گا, تو پانے دیجیے, کچھ نہیں ہوگا. 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہے, اور اس کے بعد اگر آپ سوسائٹی کے اندر ایسے اہل علم پیدا کرتے رہتے ہیں اسٹیٹ کی سطح کے اوپر, اچھا نظام تعلیم بنا کے, کہ جو ان فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر سوچنے والے ہوں, تو ان کے اثرات خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے.
اچھا, یہ جو جیسا اس وقت ہمارے ایک مذہبی مدارس کا سلسلہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں تقلید بہت ہے, جمود بہت ہے, اجتہاد کا دروازہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس پہ کام شاید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟
یہ وجہ تو یہ کہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے. ہمارے علماء نے جب مذہبی پیشوائیت منظم ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے استحکام کے لیے اور اپنے بقا کے لیے ہمیشہ یہی فیصلہ کرتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہبی نظام کا مطالعہ کر لیں, اس میں 2-3 صدی کے بعد, آپ پہلے زمانے کو دیکھیں نا, مسلمانوں کی جب ابتدا ہوئی ہے, کبھی آپ نے اس زمانے میں تقلید کا لفظ سنا؟ صحابہ اکرام کا رویہ کیا تھا؟ یعنی صحابہ اکرام دین سیکھتے تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. وہاں تو خیر کسی کے لیے سوال ہی نہیں تھا کوئی بات کرنے کا, اللہ کا پیغمبر ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مختلف اہل علم تھے, ان اہل علم کے پاس جاتے تھے, ان سے رائے پوچھتے تھے, اگر اطمینان ہو گئے بہت اچھی بات ہے, کسی دوسرے صاحب علم کے پاس چلے جاتے.
ایسے اس میں میرے خیال میں چھوٹا سا فرق شاید کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی, ایک لے مین شاید وہ تحقیق نہ کر سکے, لیکن ہم تو شاید بات کر رہے ہیں کہ اچھی سطح کے لوگوں کی, مطلب علمی جو لوگ ذہن رکھتے ہوں.
دیکھیے بات یہ کہ دونوں طرف آپ کو ایک ہی رویہ پیدا کرنا ہے, صرف فرق یہ واقع ہوگا کہ جو آدمی کسی علم و فن کا عالم بن گیا ہے, وہ براہ راست ماخذ تک رسائی رکھے گا اور وہاں سے تحقیق کر کے رائے قائم کر لے گا. عام آدمی کیا کرتا ہے؟ عام آدمی مختلف اہل علم کی رہنمائی میں یہی کام کرتا ہے. یعنی عام آدمی کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ وہ محقق بن کے کھڑا ہو جائے. وہ کیا کرتا ہے؟ جو عام زندگی میں ہم کرتے ہیں, یعنی جو پہلے سے اس کو بات معلوم ہے, کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوگا, کسی استاد سے پڑھے گا, کچھ تعلیم پائے گا, جو اس نے پایا ہے وہاں سے زندگی شروع کر دیتا ہے. سوال پیدا ہو گیا, کوئی اعتراض سامنے آ گیا, کوئی تنقید سامنے آ گئی, اب وہ تھوڑی تحقیق کر لیتا ہے کہ اصل بات کیا ہے.
ایسا اصل میں عام آدمی جو جاتا ہے ہمیشہ آسانی کی طرف جاتا ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو خواہش نفسانی کی پیروی ہے, یہ اصل میں دین پہ نہیں جا رہا بلکہ جو اسے آسان لگی ہے چیز وہ لے لی ہے.
یہ بات یہ ہے کہ آسان لگی ہے اور اس نے لے لی ہے, کہاں سے لی ہے؟ کسی صاحب علم سے لی ہے نا. تو پھر آپ درحقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اصحاب علم ایسے ہیں کہ جو یہی کام کر رہے ہیں, تو یہ تو دوسروں کی نیت پر حملہ کرنے کے مترادف ہے. یعنی ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ دین کو سمجھے, اور دین کو سمجھنے کا عمل کرتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خواہش نفس کا پیرو نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ کی تلقین کا موضوع ہونا چاہیے. یعنی آپ اسے بتائیں کہ دیکھو اللہ کا حکم تم نے جاننا ہے, اپنی خواہش نفس کو معبود نہیں بنانا, تمہیں یہ کوشش کر لی ہے کہ تم صحیح بات کو جانو. صحیح بات کو جاننے کے لیے تمہیں دلیل کی طرف توجہ دینی ہے. اس سے آپ اپنی پوری قوم میں یہ مزاج پیدا کریں گے کہ لوگ سوچیں, لوگ سمجھیں, لوگ سوال کریں, لوگ اعتراض کریں, لوگ اختلافات کے اندر جینا سیکھیں. ایک پورا کا پورا دوسرا ذہن اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا. اس میں کوئی حادثہ نہیں ہو جائے گا. صرف ضرورت یہ ہوگی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جس طرح تم اپنے طبی مشورے کے لیے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے, آپ علاج کرا رہے ہیں, آپ کو اطمینان ہے. اطمینان نہیں رہا کسی موقع کے اوپر تو کیا کہیں گے کہ اب مر جاؤ لیکن اسی سے دوا لو. یہ تعلیم دیتے ہیں آپ. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کسی بہتر ڈاکٹر کا انتخاب کر لیں, یا بہتر بھی نہ کہیے, دوسرے ڈاکٹر کا انتخاب کر لیں, ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ زیادہ جانتا ہو. اس لیے کہ خدا کے پیغمبر کے بعد اب دین کی حتمی حجت تو کوئی شخص نہیں ہے. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی شخص ہو, بڑے سے بڑا عالم ہو, ابو حنیفہ ہو, شافعی ہوں, سب انسان ہیں اور سب کی آرا میں غلطی ہو سکتی ہے. تو لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ وہ محکم سطح پر کھڑے رہے جس جگہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن اگر کوئی اعتراض سامنے آتا ہے, کوئی تنقید سامنے آتی ہے, کوئی سوال خود ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے اہل علم سے بھی استفادہ کریں اور یہ بتائیں کہ علم اب کسی ایک شخص میں بند نہیں ہے,
بلکہ تمام لوگوں
سب سے سیکھنا ہے. ہو سکتا ہے ایک بات ایک جگہ سے آپ کو مل جائے اور وہ قابل اطمینان ہو, اور دوسری جگہ سے کوئی دوسری بات. خواہش نفس کا علاج لوگوں کی تربیت اور تہذیب ہے. دین کی اہمیت ان پر واضح کرنا ہے, احساس جواب دہی پیدا کرنا ہے, خدا خوفی پیدا کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اندر بہرا بنا دیا جائے.
اچھا چلو سر, میں چاہوں گا کہ آپ بات آپ یہیں سے کنٹینیو کریں, کہ ناظرین ہمیں اس وقت لینا ہے بریک, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. جی جاوید صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آخر حصے میں ہم جدید تعلیم پر بھی کچھ بات کر لیں. جاوید صاحب, اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بعض بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ارتقا کا نظریہ, ایولوشن جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر مان لیا گیا ہے. اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں, جدید تعلیمی نظام میں مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گویا کہ اسے سائنسی بنا دیا, جدید بنا دیا. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے یہاں ایک بڑا مسئلہ زبانوں کا ہے, اس کو آپ حل کیجیے. ایک واضح جگہ پر آئیے اس معاملے میں, یعنی آپ نے کیا کرنا ہے. اور پوری کی پوری قوم کو پہلی 12 سال کی تعلیم کے بارے میں اس کنفیوژن سے نکالی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو علوم و فنون آپ کو پڑھانے ہیں, وہ علوم و فنون اس مرحلے پر جا کر پڑھائیے. یعنی پہلے تو آپ کو پیدا کرنی چاہیے وہ سکلز کہ جو آگے علوم و فنون کا دروازہ کھولتی ہے. اس میں زبان بنیادی اہمیت رکھتی ہے. اچھی زبان اگر آپ کو نہیں آتی ہے, آپ اس میں لکھ نہیں سکتے, آپ بول نہیں سکتے, آپ اس کی چیزیں بے تکلف پڑھ نہیں سکتے, تو آپ کے لیے علوم کا شہرستان معنی بھی اسی طرح سے بند رہے گا. اس کے دروازے پر بھی آپ ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے, وہی ہے کہ آپ کو زبان کے راستے سے اس کے اندر داخل ہونا ہے. اسی طرح آپ کو ابتدائی تعلیم دینی چاہیے بہت اعلیٰ پیمانے پر میتھمیٹکس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاضی ایک ایسا علم ہے جو درحقیقت سائنس کی زبان ہے, تو اس کی بھی اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ کو ہر حال میں دینی ہے. یہ تو بچپن سے شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ بچے کو اس قابل کرتے ہیں. سائنس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نظریات سے ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقائق سے ہے. یعنی ان کو اب بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقائق بن چکے ہیں,
جیسے زمین سورج کی گرد
حرکت کرتی ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو سائنسی حقائق سے پہلے طالب علم کو واقف کرنا چاہیے, پھر سائنسی ذہن اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے. سائنسی مطالعے کے کیا طریقے ہیں یہ چیز اس پر کرنی چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی نظریے اور حقیقت کے فرق کو ملحوظ رکھے بغیر جو تعبیر ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کو ہم پیش کر دیتے ہیں. جب ایک تنقیدی ذہن بن جائے گا تو پھر آپ نظریہ ارتقا بھی پڑھائیے, اس پر تنقیدات بھی پڑھائیے. طالب علم خود فیصلہ کر لے گا کہ اس میں صحیح بات کیا, غلط بات کیا ہے. نظریات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں تو ہوتے ہی نظریات ہیں. وہاں پر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز حتمی چیز بن گئی ہے, سوائے اس کے کہ اللہ پروردگار عالم نے کوئی فیصلہ اس معاملے میں سنا دیا, اس طرح کہ ہمارے پاس اللہ کی شریعت موجود ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ کو اسی طرح پڑھانا چاہیے. مذہب کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس تک رسائی دیجئے طالب علم کو. یعنی کوئی اور چیز پڑھانے کی ضرورت نہیں, چند بنیادی چیزیں, اور بنیادی چیزیں وہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. آپ کو نماز سکھانی ہے بچے کو, آپ کو روزہ بتانا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کچھ تقاضے بتانے ہیں, توحید سکھانی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بالاجمال سارے کے سارے لوگ مان رہے ہوتے ہیں, اور اجمالی کافی ہے ابتدائی مرحلے میں. تفصیلات کا مرحلہ جب آئے گا اس موقع کے اوپر طالب علم اس پوزیشن میں آ چکا ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کر سکے, پھر آپ وہ تعلیم اس کو دے سکتے ہیں. تو اصل میں یہ سارا کا سارا جو نظام ہے, پہلے اس کے بنیادی نظریات کی کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد تفصیلات. ظاہر ہے تفصیلات کا آپ اس کی گفتگو میں موقع نہیں ہے, ورنہ تو ایک ایک مضمون کو لے کے بتانا پڑے گا کہ دیکھیے آپ نے مذہب کی تعلیم دینی ہے تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے, ان مراحل سے گزرنی چاہیے, یہاں پہنچنی چاہیے. آپ نے سائنس کی تعلیم دینی ہے تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے, یہاں پہنچنی چاہیے. میں اصولی باتیں عرض کر سکتا ہوں اور وہ میں نے عرض کر.
یار صاحب, آپ نے تعلیم کی اہمیت پر بڑی اچھی گفتگو کی, بڑی اہم چیزیں اس میں سامنے ہیں, اور خاص طور پر یہ بات کہ ایک بڑا حصہ ہمارے بجٹ کا اس کے لیے مختص ہونا چاہیے, لیکن عملاً یہ نہیں ہو رہا. تو ہم اپنی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید جیسی ہستی پیدا ہوئی جس نے اپنی زندگی لگا کر تعلیم کو ایک تحریک بنا دیا, تو اس وقت یہ صورتحال کیوں نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اٹھتا ہے سیاست کو مطمئن نظر بنا لیتا ہے؟
نہیں, بہت سے لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ملک میں بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہوئی ہے, اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اسکول بنائے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو غیر معمولی شخصیات ہیں وہ اب اس کو موضوع بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. درا حال ہے کہ اس وقت بھی کرنے کا کام یہی ہے. یعنی ہمارے ہاں مثال کے طور پر جو لوگ مذہبی جماعتیں بنائے ہوئے ہیں, بعض تحریکیں برپا کر رہے ہیں, انقلابات کے نعرے لگاتے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے کوشش کرتے ہیں سیاست میں کردار ادا کریں, یہ ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے. سیاست کی اپنی ایک سائنس ہے, اس کے لیے کیا شخصیات ہونی چاہیے, کیا پس منظر ہونے چاہیے, کیا ذرائع ہونے چاہیے, یہ ایک الگ بحث ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر آپ سیاسی کام نہیں کر سکتے. سیاست کیا ہوتی ہے, سوسائٹی میں اس کے لیے کیا عوامل ہوتے ہیں, ان سے بھی لوگ مم واقف نہیں ہوتے. ان کو ایک بڑی سادہ سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی اصل میں تو ریاست ہے نا, تو آپ کسی طریقے سے اگر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ساری دنیا درست ہو جائے گی. تو انقلاب کا ایک دائیا پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کو سیاست میں لے جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بڑا سماجی انقلاب ہمیشہ تعلیم کے راستے سے آتا ہے. تو یہ لوگ, یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیاست ہی کرنی چاہیے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں جو غلط طور پر اس میدان کا انتخاب کرتے ہیں. ان کے لیے اصلی میدان سماجی خدمت کا میدان ہے. یعنی وہ غربت کے خلاف جنگ کریں, وہ جہالت کے خلاف جنگ کریں. سر سید کی یہ غیر معمولی شہرت ہو گئی کہ اس وقت در حقیقت وہ ایک طرح سے ابتدا کرنے والے تھے, اور انہوں نے کام بھی بڑا غیر معمولی کیا. اب ہمیں اصل میں اس سے بہت بڑے پیمانے پر اقدامات کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر سارے لوگ جو ہمارے ہاں غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں وہ اگر اس میدان کا انتخاب کریں, اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے بنائیں, تعلیمی نظام کے بارے میں سفارشات مرتب کریں, بار بار بیٹھیں. یہ میں نے کچھ اجمالی سی باتیں کہی ہیں, اس کو تفصیل میں بدلنے کی کوشش کی جائے, اور بہت سے لوگوں نے کام کیا ان کے کام سے استفادہ کیا جائے, اور پھر کچھ مثالی تعلیمی ادارے بھی بنا دیے جائیں اور اس مقصد کے لیے کام کیا جائے, تو ایک بڑا کام ہوگا. لیکن اس بڑے کام کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ نہ سیاست ہر شخص کے کرنے کا کام ہوتا ہے اور نہ سیاست ہر مرض کا علاج ہے.
جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, تعلیم کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. جو اصل سبق ہم نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے عروج کا ایک ہی راستہ ہے, تعلیم, تعلیم اور صرف تعلیم. ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں مزید اہم ایشوز پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.